بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو، بزرگو، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی آپ حضرات کو ملی ہے، آپ حضرات کے حصے میں آئی ہے کہ اس سال حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، مناسک حج ادا کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے اور بندیاں وہاں پر جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے، اور شکر سے انسان کبر سے، تکبر سے، نعمتوں سے محروم ہونے سے بھی بچتا ہے. شکر بہت بڑی ایسی نعمت ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جو آپ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے، اسی کو شکر کہتے ہیں. آدمی چاہے زبان سے نہ کہے، دل کے اندر یہ کیفیت مستحضر ہو کہ یہ جو نعمت آپ مجھے دے رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے. نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنا، اپنی صلاحیت کی طرف یا اپنے مال کی طرف، اس کا نام شرک ہے. شکر میں اور شرک میں بس اتنا ہی فرق ہے. ایک شرک وہ ہے جو بتوں کی پرستش ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا شرک ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کہتے تھے، مجھے سب سے زیادہ میری امت پر یہی مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو الحمدللہ ایک سلسلہ جو 3 ہفتے پہلے شروع ہوا تھا عمرے کے اور حج کے مسائل کے سیکھنے کا، الحمدللہ وہ ایک حصہ اس کا بہت قابو میں آیا ہے. عام طور پر جب ہم سیکھ کے جاتے ہیں تو آدمی جو ہے اپنے ہی سہارے چلتا ہے. جب آدمی بغیر سیکھے جاتا ہے تو دوسروں کے کندھے کے سہارے چلتا ہے. آدمی قدم قدم پر جو ہے دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے کہ کیا کروں. اسی لیے کہتے ہیں نا، حسرت رہ گئی پہلے سے مرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. آدمی جو ہے حسرت کرتا ہے کہ کاش میں سیکھ کیا تھا، طواف سیکھ کیا تھا، سعی سیکھ کیا تھا، ایک حسرت رہ جاتی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مصروفیت میں آپ نے کئی مجلسیں آپ نے شرکت کی یہاں پر سین حوزے میں، مختلف علاقوں میں، اور آپ نے سیکھا مختلف طریقوں سے. اس یہ کیا ہے، جس چیز کا بار بار تکرار ہوتا ہے وہ چیز دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. وہ چیز بار بار جو ہے نا آدمی جو ہے اس کو تکرار میں لائے. تو الحمدللہ حج کا خلاصہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو دوبارہ ذہن پوچھ لیں انشاءاللہ. حج جو ہے عام طور پر حج کے جو مسائل ہیں بہت آسان ہیں. 5 دنوں میں حج ہوتا ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک. 8 تاریخ ذی الحج کی، اس دن حج کے کوئی فرائض میں سے کوئی فرض نہیں ہے، حج کے واجبات میں سے بھی کوئی واجب نہیں ہے. اس دن صرف حج کی ایک سنت ہے. وہ سنت یہ ہے کہ مینا میں ظہر کی نماز سے لے کر 9 تاریخ کی فجر کی نماز تک وقت گزارنا ہے. ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں خوب سے خوب ہمارا وقت دعاؤں میں وقت گزرے، ایک چیز. اس دن کوئی حج کے ارکان اور واجبات میں سے نہیں. دوسرا 9ویں تاریخ ذی الحج کی، اس دن حج کا بہت بڑا فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے عرفات میں قیام کرنا، وقوف عرفہ، جو حج کی بنیاد ہے. سنت یہ ہے ظہر سے پہلے اپنے مقام پر پہنچ جائیں، کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے سورج ڈوبنے سے پہلے تھوڑی دیر بھی عرفات کے میدان میں سے گزر بھی جائیں حج ادا ہو گیا. حج یہ حج کا فرض فریضہ ہے. اور اس دن ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اپنے خیمے میں پڑھ کر پھر اس کے بعد ذکر میں دعا میں تلاوت میں خوب سے خوب وقت گزرے. کھڑے ہو کر مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دعا کرنا مستحب ہے. اللہ اگر کسی کو صحت قوت طاقت دے کھڑے ہو کر دعا کریں. دعاؤں میں جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ مرد الگ عورتیں الگ کھڑے ہوں اور اللہ سے جو ہے مانگتے رہیں. اصل میں کیا ہے حج جو ہے اللہ سے لینے کا اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. اپنے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھلوانے کا ذریعہ ہے حج. اور اس دن جو ہے اللہ سے خوب مانگنا ہے. عصر کی نماز کا وقت عصر پڑھنا اور عصر کے بعد کم از کم ہر آدمی خیمے سے باہر نکل کے دعا میں مشغول ہو جائے. جب سورج ڈوب جائے تو اس وقت مغرب نہیں پڑھیں گے. سورج ڈوبنے کے بعد اس سے پہلے نکلنا عرفات سے مکروہ ہے. کسی وجہ سے نکل گیا حج میں کوئی خرابی تو نہیں آئے گی لیکن مکروہ ہے. اگر سورج ڈوبنے کے بعد نکلے تو یہ سنت ہے. پھر مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ میں حج کا پہلا واجب ہے. وہ واجب کیا ہے؟ مغرب کو عشاء کو یہ دو نمازوں کو عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھیں گے. جلدی پہنچ گئے انتظار کرنا, تاخیر سے پہنچیں کوئی بات نہیں, فجر سے پہلے پہلے پہنچ کر جو ہے نا پڑھنا. خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تو پھر مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں کہیں بھی پڑھ لینا چاہیے. جی پہلے مغرب کی اذان دیں گے پھر مغرب پڑھیں گے, پھر اس کے بعد عشاء کی اقامت دیں گے عشاء پڑھیں گے, پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں گے. اس رات تھوڑی دیر عبادت کرنا یہ افضل ہے. لیلۃ القدر کا ثواب اللہ حاجیوں کو عطا فرماتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں وقوف کرنا اس موقع پر واجب ہے. پوری رات وقوف کرنا مزدلفہ میں یہ سنت ہے. لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اس وقت میں تھوڑی دیر بھی اگر رک گئے واجب ادا ہو گیا. وقوف کے معنی عربی میں آتے ہیں, وقوف کہتے ہیں رکنا قیام کرنا. گزرتے گزرتے بھی دعائیں کر رہے ہیں چل رہے پڑھتے رہے پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہو جائے گا. پھر دسویں تاریخ کو پانچ کام کرنے ہیں. پہلا کام مزدلفہ سے کنکریاں لے کر پہلا کام کیا ہے رمی کرنا ہے. پہلے اور دوسرے جمرات کو چھوڑ دیں گے, تیسرا جو بڑا جمرہ ہے اس پر سات کنکریاں ماریں گے ایک 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 کر کے. بسم اللہ اللہ اکبر رجم للشیطان رزل للرحمن. احرام باندھتے ہی لبیک شروع ہوا تھا, جیسے ہی پہلا کنکر ماریں گے احرام رک جائے تلبیہ رک جائے گا. گزشتہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ تلبیہ یہ سب سے افضل ذکر ہے. کسی خاتون کو اگر کوئی عذر ہے شرعی طبعی عذر ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن تلبیہ ضرور پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا جب ان کا وہ عذر پیش آیا, فرمایا عمرے کا احرام چھوڑو حج کا احرام باندھو اور تلبیہ پڑھو. تو گویا آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس حالت میں بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں, بہترین ذکر ہے. پہلا کام. دوسرا کام ہے طواف. دوسرا کام کیا ہے یعنی دوسرا کام جو ہے نا یعنی پہلا کام کنکریاں مارنا, دوسرا کام قربانی کرنا, تیسرا کام سر کے بال حلق کرنا, چوتھا کام طواف زیارت کرنا اور پانچواں کام سعی کرنا. طواف اور سعی یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور طواف اور سعی 10, 11, 12 کی مغرب تک بھی کر سکتے ہیں. یہ پورا رات میں بھی کر سکتے ہیں دن میں بھی کر سکتے ہیں. جی تین چیزوں میں ترتیب, کنکریاں مارنا, قربانی کرنا اور سر کے بال نکالنا, ان چیزوں میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دسویں تاریخ ہو گئی. گیارہویں تاریخ کو پہلے اور دوسرے اور تیسرے تینوں جمرات پر سات سات کنکریاں ماریں گے. اور بارہویں تاریخ کو بھی پہلے اور دوسرے اور تیسرے جمرات پر کنکریاں ماریں گے. کیسے ماریں گے؟ سات کنکریاں لے کر پہلے جمرات پر ایک 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 کنکری ماریں گے. اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد, یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے, ظہر سے پہلے نہیں مار سکتے, اس کا وقت ہی شروع ہوتا ہے. پہلے دن کی جو کنکریاں ہیں وہ فجر کے وقت صبح صادق سے شروع ہو جائے گا, یہ دن بھر چلے گا, اور رات میں بھی مار سکتے ہیں عورتیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کر, اتنا عذر ہے کہ چل نہیں سکتے لیکن حج پہ گئے ہیں, ان کی طرف سے ہم جا کر کیا کر سکتے ہیں, کنکریاں مار سکتے ہیں. کسی کو اگر کوئی عذر ہو وضو کا ہو سکتا ہے, تو اس موقع پر وہ معذور ہوگا. معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی وضو کر لے ایک مرتبہ اور طواف کرے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے, دو صورتیں ہیں, اگر وہ معذور ہے تو وہ کنٹینیو کر لے, لیکن اگر وہ معذور نہیں ہے تو پھر دوبارہ وضو کر کے طواف دوبارہ شروع کرے. حج کا آخری واجب ہے طواف وداع, رخصتی کا طواف. عام نفل طوافوں کی طرح یہ بھی ایک طواف ہے, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, لیکن اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپسی ہے, تو استغفار کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اس سفر میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وہ طواف کرے. جی, عمرے کے چار, یہ حج کے پانچ کام ہوں گے. عمرے کے چار کام ہیں, احرام باندھنا, احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا, دوسرا طواف کرنا, تیسرا سعی کرنا, اور چوتھا سر کے بال نکالنا. حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے, کتنا بھی چاہے خالی ہو, آدمی جو ہے سارا مجمع مینا میں ہے میں عمرہ کر لوں, نہیں کر سکتے. جی, حج کے سفر کا آخری حصہ ہے, بعض حضرات کیا ہے کبھی اس کو پہلے کرتے ہیں, بعض حضرات بعد میں کرتے ہیں, وہ ہے مدینہ منورہ کا سفر ہے. ہمارا روحانی تعلق ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے, یوں سمجھیں ہمارا ایمان کا, اسلام کا, ہدایت کا مرکز ہے. ساری دنیا سے اسلام کے پھیلنے کے لیے اللہ نے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کا نام اللہ نے طابہ رکھا, طیبہ رکھا. طابہ کہتے ہیں عمدہ, یہاں کی فضا عمدی, یہاں کی آب و ہوا عمدہ, یہاں کا ماحول عمدہ, ہر چیز میں طابہ طیبہ کہتے ہیں, انتہا درجے کی پاکیزگی, یہاں کوئی خباثت گندگی, حتیٰ کہ جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے پوری دنیا میں اثر کرے گا لیکن مدینہ منورہ میں نہیں آ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک صاف رکھا, بلکہ ایک محدث فرماتے ہیں مدینہ کے ہزار نام ہیں, زیادہ نام کسی چیز کے اس کی شرافت پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا کہ آپ یہاں رہیں. تو اسی لیے جب وہاں کے سفر کا ارادہ ہو, چاہے براہ راست یہاں سے یا حج سے فارغ ہو کر, سب سے پہلے نیت کریں اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے میں حاضر ہو رہا ہوں. اور اس سفر میں مسائل کچھ نہیں ہے, سوپ الف سے لے کر یا تک آداب ہی آداب ہے. زندگی بھر جتنا ادب سیکھے ہیں وہ استعمال کرنے کا موقع ہے مدینہ کا سفر, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہے ہیں, آپ کے حضور میں جا رہے ہیں, ذرا سی بے ادبی بہت بڑی محرومی کا سبب ہے. با خدا, کیا کہتے ہیں نا, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ اللہ کے ساتھ دیوانگی کی طرح, حج کے جتنے ارکان ہیں دیوانگی کی طرح ہیں کہ احرام باندھ لیے, لبیک پڑھتے جا رہے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ سب جو ہے نا ایک دیوانگی محبت کا ایک عمل ہے. لیکن مدینہ منورہ کا سفر ہوشیار باش, پورے محتاط احتیاط کے ساتھ, پورے ادب کے ساتھ, کوئی زبان سے دل سے کسی قسم کا کوئی بے ادبی کا جملہ نہ ہو. اس کے آداب فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے لیے جائے اور میری زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت ہے. فرمایا جو شخص مدینہ منورہ آئے میری زیارت کے لیے, یہاں کی تکلیفوں پر صبر کر لے, قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا. تو اس سفر میں اگر کوئی بھی کھانے کی, ہوٹلز کی, کسی قسم کی بھی کوئی آگے پیچھے بات آئے, ہمارے سامنے شفاعت کی حدیث ہو کہ مجھے وہ ہدیہ لینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں برداشت کر لوں گا. پچھلے زمانے میں لوگ کیسے برداشت کیے, زبان سے ایک جملہ بھی میں برداشت, زبان سے نہیں, حتیٰ کہ مدینہ منورہ وہاں کی دھول, وہاں کی مٹی, وہاں کی پیداوار, ایک ایک چیز کو اللہ نے برکت,
فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, بیمار بیمار ہو رہے تھے صحابہ اکرام, بیماری کی وجہ سے عورتیں بچے روتے تھے, حضرت ابو بکر حضرت بلال ان کی بخار اتنی ہوتی تھی اندازہ نہیں رہتا. تو ایک مرتبہ خواب دیکھا, اس خواب میں ایک بڑھیا جو بالکل نہایت انتہائی بدصورت شکل میں وہ مدینے سے بھاگ رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو سنایا گیا. فرمایا اللہ نے قیامت تک کے لیے یہاں کی وباؤں اور بلاؤں کو اللہ نے نکال کے پھینک دیا, اللہ نے میرے شہر کو پاک صاف کر دیا ہے. دنیا بھر میں ہو سکتے ہیں بیماریاں ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے, اللہم ھذا حرم نبیک فاجعله لی وقایۃ من النار آمنا من العذاب وسوء العذاب, اے اللہ اس شہر یہ تیرے نبی کا حرم ہے, مکہ تیرا حرم, مدینہ تیرے نبی کا حرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آنے کو میرے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ فرما, میرے یہاں کے داخلے کو تیری پکڑ سے حفاظت کا ذریعہ فرما. تو آدمی خوب, اسی لیے سب سے پہلا ادب کیا ہے, آدمی اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ کر کے سفر کرے, جس چیز سے ان کو محبت ہے اس چیز کی رعایت کرنا ہے سفر میں. ابتدا ہوتی جہاں تک ہو سکے, آپ کو سفید کپڑے پسند تھے جہاں تک ہو سکے سفید کپڑے پہنے, آپ کو جو ہے نا عود پسند تھا آ کر تو عود سے عود لگاتے رہیں, کیوں صرف اس میں محبت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ہر جگہ تاکہ اس ماحول میں اگر ہم اس سنت کو جہاں تک ہو سکے فالو کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ ہمیں یہاں آنے کے بعد توفیق دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے, اس شہر میں کھانے کی کوشش کروں. اللہ کے نبی بیٹھ کر پانی پیتے تھے, میں اس شہر میں پانی پینے کی اس طرح کوشش کروں. یعنی پوری ساری دنیا میں سنتوں پر چلنا, لیکن وہاں چلنا جہاں سے سنتیں پوری دنیا میں پھیلی, یہ تو کتنی بڑی بات ہے. دوسرا جو ہے نا, سفر شروع ہوتے ہی مدینے کا درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا. اسی لیے آداب میں ایک ادب یہ بھی لکھا ہے, مدینہ منورہ میں فرائض واجبات اور ضروریات زندگی کے علاوہ, کھانے پینے اس کے آرام کے علاوہ, سب سے زیادہ وقت درود شریف میں وقت ہے. حالانکہ جو ہے نا بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے قرآن جو ہے نا سب سے افضل ذکر ہے, قرآن بھی پڑھنا چاہیے, ایسا نہیں, لیکن دیکھیں بعض مرتبہ کسی موقع کا خاص ذکر جو ہوتا نا وہ اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے. قرآن افضل ذکر ہے, لیکن رکوع میں اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھتے, وہاں کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ پڑھیں گے, سبحان ربی العلیٰ پڑھیں گے سجدے میں. تو اس موقع کا جو عمل ہے وہ جو ہے نا زیادہ افضل ہے. حتیٰ اسی لیے لکھا ہے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے. قرآن ناپسند نہیں, وہ جگہ نہیں ہے وہ پڑھنے کی, اس کی جگہ قیام ہے. تو اسی سے ایک مسئلہ یہ سمجھنا کہ قرآن مدینہ منورہ میں قرآن کی بھی تلاوت ہو, لیکن سب سے زیادہ کیا ہو؟ درود شریف کا اجتماع. پوری دنیا میں درود شریف پڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں جو پڑھ رہے ہیں اس کی کیفیت ہی الگ ہے. جب مدینہ منورہ داخل ہوں تو اطمینان کے ساتھ اپنے سامان کو رکھ کر غسل کرنا, بہتر سے بہترین کپڑے پہننا, اچھی سے اچھی عمدہ خوشبو لگانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی زیارت سے پہلے صدقہ دینا, اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, جب تم مجھ سے بات کرو, نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے جب میرے نبی سے سرگوشی کرو, بات چیت کرو, اس سے پہلے صدقہ دے کر آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ سے بات کرتے صدقہ دے کے بات کرتے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا, آیت باقی رکھی, فرمایا اب یہ حکم واجب کے درجے میں نہیں مستحب کے درجے میں. تو ہم سب سے پہلے جب مسجد نبوی میں حاضر ہوں صدقہ دیں, اچھے سے اچھا صدقہ دیں. اور مدینے والوں پر خرچ کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ ان کو نسبت حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے. کسی بھی معاملے میں مدینے والوں کے بارے میں آدمی زبان نہ کھولے, کیونکہ نسبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. مدینے میں بہت مہنگا, مدینے میں ایسا, مدینے کے لوگ ایسے, مدینے کی وہ چیز اچھی نہیں, مدینے میں نہیں. آدمی کی زبان سے ہمیشہ جو ہے نا اچھی اچھی باتیں نکلنی چاہیے. مسجد میں جب داخل ہو, باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے. داخل ہونے کے بعد دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچنے کی توفیق دی، اب میرے سلام کو بھی قبول فرما لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو اور آپ کی طرف سے جو انعامات مجھ پر پوری امت پر ملے، اس کو سوچتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کو دھکا لگائے آدمی پورے وقار اور اطمینان کے ساتھ گزرے. کہاں پر؟ روضہ اطہر کے سامنے. بدعت شرک پوری دنیا میں منع ہے، لیکن وہاں بدعت اور شرک کرنا یہ سب سے بدترین چیز ہے نا. روزہ تھا، کچھ ہو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، آدمی جو ہے اپنا کپڑا لا کے اس پہ لگا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ عقیدت کی علامت نہیں ہے. عقیدت جو ہے نا اس کا تعلق دل سے ہے. دل کے اندر ادب ہو، دل کے اندر عظمت ہو، دل کے اندر کیا ہو، ہاں یہ آپ کی محبت کا احساس ہو، یہ چیز ہو. کبھی اونچی آواز سے بالکل قریب پہنچ کر نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب سے بہترین سلام ہے جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں. اتحیات میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہیں، جو آپ کی خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ بھی بہت سے لوگ جو ہے نا سلام لگائیں، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا امام المرسلین. جتنا ہو سکتا آپ پڑھیں، کیسے جب لائن میں چلیں گے تو وہاں تو کھڑے ہونے نہیں دیں گے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے کھڑے ہو کر آدمی اطمینان کے ساتھ جو ہے نا سلام پڑھے. پھر آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھے، اور سلام پڑھنے کے بعد مستحب ہے پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سلام پڑھے، لیکن ہوتا نہیں وہاں پر، وہاں سے نکل جائے باب السلام سے داخل ہو کر سلام پڑھیں. سلام پڑھنے کے بعد ایک سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی، اگر یہ آپ کی امت گناہ کر کر، نافرمانی کر کر آپ کے پاس آئے اور آپ ان کے بارے میں ہم سے معافی مانگیں تو ہم انہیں معاف کریں گے. اللہ معاف کریں گے نبی اگر سفارش کریں گے. تو آدمی جو ہے اللہ سے مانگے، اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں، تیرے نبی کے روضہ اطہر پر آیا ہوں، قیامت کے دن ان کی شفاعت مجھے نصیب فرما، میں گنہگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی نبی کی شفاعت بھی ہمیں دیں گے، اور اللہ تعالی آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کر کے ہماری مغفرت اللہ فرمائیں گے. اگر ہم وہ آیت نہیں پڑھ سکتے، کم از کم یہ مفہوم تو ہم ضرور پیش کریں. جی، وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدھے ہم کہاں پہنچیں گے؟ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آرام کر رہے ہیں جنت البقیع میں. جنت البقیع دیکھنے میں قبرستان ہے، لیکن اصل میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے. عجیب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں کے بالکل سیدھے میں وہ جنت البقیع ہے. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا عہد پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا انعام دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو ہم مسجد کہاں پر جنت البقیع پہنچے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھیں، پھر اس کے بعد جتنے صحابہ، صحابیات، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک کے وہاں پہ جتنے اب تک کے جتنے مومنین مومنات ہیں، سب پر درود سلام پڑھیں، سب پر جو ہے نا قرآن پڑھ کر بخشیں. پھر مدینہ منورہ میں جب تک قیام ہو، مسجد میں نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی ہو. کہیں زیارت کے لیے مساجد کی، ادھر مسجد قبا کی زیارت کے لیے بھی جائیں، ایسے موقع پر جائیں جس موقع پر نماز نہ ہو، فجر کے بعد چلے گئے، تاکہ ہر نماز ہماری مسجد میں ہو. مسجد قبا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر نماز پڑھنا دو رکعت، یہ ایک عمرے کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. مسجد میں جائیں، دیکھیں کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قائم فرمائی تھی. جی، تو دوستو یہ مسجد مدینہ منورہ میں جب تک ہم رہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سے کوئی بے ادبی کی حرکت نہ ہو. ایک ادب بہت ہی اہم یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد کے سامنے سے گزریں، خاص طور پر گنبد خضرا کے سامنے سے، آدمی بہت ہی وقار اور عظمت کے ساتھ گزرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی اصل کیا ہے، پورا مدینہ منورہ جو تھا وہ اب پورا کا پورا مسجد نبوی بن گیا. اہدا کی کیفیت ہو کہ یہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں گزری ہیں. تو آدمی جو ہے ایک سیرت کی کتاب بھی رکھ لے چھوٹی سی یا یہاں سے پڑھ کر جائے تاکہ اس زمانے کا مدینہ منورہ کیسا تھا وہ تازہ ہو. آج کا مدینہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ دائیں بائیں چاروں طرف بڑے عالی شان عمارتیں ہیں, لیکن ہمیں جو ہے ہمارا ہم وہاں کی روحانیت لینے جا رہے ہیں, ہم وہاں کی مادیت سے متاثر ہونے نہیں جا رہے, بلکہ وہ ایسا کھلتا ہے, ایسا اوپن ہوتا ہے, ایسا آتا ہے, ایسا جاتا ہے, ہم اس سے متاثر نہیں ہونا ہے, بلکہ 1400 سال پہلے کی جو روحانیت اس سرزمین میں تھی اس سرزمین کی روحانیت کو ہم محسوس کرنا ہے. وہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارا دل جتنا اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا. مسجد نبوی کے اندر دو اہم چیزیں ہیں, ایک ہے ریاض الجنہ, ایک ہے صفہ. ایک چبوترہ ہے صفہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے, وہاں بیٹھیں بیٹھ کر جو ہے نا نماز پڑھیں دعا کریں, وہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے. ریاض الجنہ جو ہے وہاں پر آدمی کوشش کرے کہ وہاں میں جا کر کیا ہے میں اپنا وقت گزاروں, کیونکہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے وہاں بیٹھ کر میں جنت میں ہوں اس کی قسم غلط نہیں ہوگی. کوئی قسم کھا لے وہاں بیٹھ کے میں جنت میں ہوں, آدمی فون نہ کرے وہاں سے میں اس وقت جنت میں ہوں, کیونکہ وہ اتنی بہترین اور اتنی روحانی جگہ ہے, وہاں بیٹھ کے بھی آدمی جو دوسروں کو یہاں وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ سے دعائیں مانگے اپنے لیے, اپنے ساتھ, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے نسلوں کے لیے, اپنے علاقے والوں کے لیے, خوب ان کے لیے دعائیں مانگے. یہ چیز ہے. اور ایک چیز ہے وہاں مساجد کی بھی زیارت ہوتی ہے, مساجد کی بھی زیارت کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے. اور مدینہ منورہ سے جب آئیں تو وہاں سے کھجور, جو وہاں کی سب سے بڑی برکت کی چیز ہے, وہ برکت کی چیز ضرور لے کر آنا ہے اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. لیکن وہاں کی جو روحانی برکت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت, اتباع, اطاعت, اور آپ کی زندگی, آپ کا غم اور فکر, آپ کا مقصد, یہ چیز ہے جو وہاں کی روحانی برکتیں ہیں, اس کو لے کر آنا. جس وقت ہماری واپسی ہو, جس طرح ہم مکے میں طواف ودا کرتے ہیں, اسی طرح ایک طریقہ ہے مدینہ منورہ سے بھی وداعی سلام ہم ضرور پیش کریں. سفر طے ہو جائے جس وقت, اس سے پہلے پہنچ کر وہاں سلام, دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اس شہر میں جو ہم سے رہنے میں گستاخیاں ہوئیں اللہ سے معافی مانگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام پیش کریں, پیش کر کے پورے ندامت کے ساتھ اور ہم وہاں سے واپس ہوں. اگر ہمارے دوستوں میں یا ہمارے جان پہچان میں اگر ہم سے کوئی کہیں تو بہت ہی ذمہ داری کی چیز ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی ہم سلام پہنچائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں کیا ہے, آدمی نام سے سلام پہنچائے, لکھ لیں, اگر ذہن میں نہیں رکھے کم از کم اتنا کہے کہ اے اللہ, اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امتیوں میں بہت سو نے آپ کو سلام بھیجا ہے, آپ ان کی طرف سے سلام قبول فرمائیے. السلام علیکم یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں من جمیع امتی, تمام امت کی طرف سے, وہ بھی آپ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں اس طرح کے. تو انشاءاللہ یہ مدینے کے آداب ہیں. حج میں تو ارکان اور مسائل ہیں, مدینے میں آداب ہیں. مدینے میں گستاخی سے, بے ادبی سے آدمی بہت ہی بچے, کیونکہ وہاں کی بے ادبی جو ہے نا بہت بڑی محرومی کا سبب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالی آپ حضرات کے سفر کو اور حرمین شریفین کی زیارت کو اللہ قبول فرمائے. بار بار کے لیے اللہ تعالی دروازے کھولے, اور ماشاءاللہ جن جن لوگوں کی ٹکٹس اور ویزے لگ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے کام بھی آسان فرمائے, اور بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے بھی کہا, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے کام بھی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے, آسان فرمائے. سر دوستو کیا ہے, سب سے بڑی جو چیز ہے نا, گھر سے نکلتے ہی جو ہے نا میٹر شروع ہو جاتا ہے, وہ سب سے بڑا میٹر ہے دعاؤں کا میٹر. ہاں, آدمی دعا کرتے کبھی نہ تھکے, کبھی نہ تھکے, سفر میں, حضر میں, وہاں قیام میں, یوں سمجھے یہ میرا پیک ٹائم ہے دعاؤں کا جو اللہ نے مجھے زندگی میں دیا ہے. موقع جو ہے نا نہیں آتے کبھی. اس میں جو ہے نا اپنے لیے اللہ سے خوب منوائیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک ایک کا نام لے کر دعا کریں. کتنے مسائل ہیں آج ہمارے درمیان, بیماریوں سے متعلق, اکانومی سے متعلق، جاب سے متعلق، کتنے ہمارے اپنے دوست کتنے ہیں، دین کی حالتیں کتنی، ملکوں کے اعتبار سے کیا حالات ہیں، امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، اس کے لیے موقع ہے، ہم اللہ سے مانگنے اور لینے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمارے مانگنے اور تڑپ کو دیکھتے ہیں. تو ہم ضرور مانگیں، مانگنے میں کبھی نہ تھکیں. اور حدیث میں آتا ہے غائبانہ دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. نام لے کر جب دعا کریں، وہ دعا سب سے پہلے اللہ ہمارے حق میں قبول کرتے ہیں. اسی لیے آپ حضرات سے دعا ہے، خاص طور پر ماشاءاللہ آپ اس کمیونٹی سے جا رہے ہیں، اس ایریا سے جا رہے ہیں، تو یہاں اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے بھی خوب دعا کریں انشاءاللہ. یہاں امت مسلمہ کی جو ضرورتیں ہیں، دینی ضرورتیں، یہاں ادارے بنیں، اسکول بنیں، یہاں کے بچوں کی جو تربیت گاہیں بنیں، اور پھر یہاں کے لوگوں میں جو بیمار ہیں، جو معاشی لین سے جو پریشان حال ہیں، ان سب کی طرف سے گویا اللہ نے نمائندہ آپ کو سلیکٹ کیا ہے، ایک سفیر ہیں، جا اللہ کے پاس جا کر پیش کر رہے ہیں اپنا تھوڑا. اسی لیے لوگ جو ہے نا اکرام کرتے ہیں، اور پھر آپ سے جو ہے نا آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کی دعاؤں میں قبولیت بھی رکھی ہے. یہ وعدہ ہے، کبھی بھی آدمی اپنی دعا پہ کیا نہ کرے، شک نہ کرے کہ کیا میری دعا، اللہ بلا رہے ہیں سننے کے لیے، اللہ بلا رہے ہیں دینے کے لیے، اللہ بلا رہے ہیں نوازنے کے لیے. شیطان ہمیشہ جو ہے نا بدگمانی کے راستے سے ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے. ہمارے پاس امید اور بھروسہ، یہی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. کچھ سوالات ہیں تو پوچھ لیں، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. کچھ حج سے متعلق یا مدینہ منورہ کے سفر سے متعلق. مدینہ کے سفر میں صرف آداب ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعی مسئلہ. جی جی بیٹھ کر پینا افضل ہے، کھڑے ہو کر بھی ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی نوش فرمایا، لیکن ہمیشہ کی جو عادت تھی وہ بیٹھ کر پینے کی تھی. ہاں، تو کبھی کبھار اس سنت کی ادائیگی میں کھڑے ہو کر بھی پینے ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ اکثر آپ زمزم بیٹھ کر ہی پیتے تھے. ہاں، لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے حدیث کے اندر. دو پانی ہیں جس کو کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے، ایک زمزم اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی. پہلے زمانے میں وضو جو ہے نا برتن میں لے کے کر، لوٹے میں یا کسی میں، اور اس کا وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا اس کو بھی کھڑے ہو کر پیتے. تو یہ دو پر، لیکن ہمیشہ جو ہے نا بیٹھ کر، یہ سنت متواتر ہمیشہ کی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. ہاں، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ طواف کے دوران نماز شروع ہو جائے یا کوئی بھی جماعت کی نماز شروع ہو، جماعت کی نماز شروع ہو تو اس وقت کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ پہلے سے شروع کریں یا وہیں سے شروع کریں گے؟ جیسے حتیٰ کہ اگر یہ تو شرعی وضو ہوا نا، نماز کھڑی ہو گئی، چار چکر کرنے کے بعد تھک گئے، آپ کے ساتھ خواتین ہیں ان کو تو وہ تھک گئے، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے پھر اٹھ کے پھر وہیں سے کریں، دوبارہ شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف میں وضو شرط ہے، سعی میں وضو شرط نہیں ہے. سعی کرتے کرتے اگر وضو ٹوٹ جائے کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں، طواف پوچھ رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے اگر سینہ یا پیٹھ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو کیا دم دینا ضروری نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں طواف کرتے ہوئے اس طرح طواف کرنا کہ نگاہیں نیچی ہوں، بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں، یہ مستحب میں سے ہے، یعنی اس کے اپوزٹ مکروہ میں سے ہوگا. کیونکہ یعنی اب ظاہر سی بات ہے، طواف کرتے ہوئے نہ نگاہ آسمان کی طرف ہو نہ ہماری نگاہ بیت اللہ کی طرف، ہم ایک وقار کے ساتھ اللہ کی عظمت کو سوچتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ ذکر کے ساتھ طواف کرنا ہے. اگر کبھی اس دوران ہم جو ہے نا مجمع سامنے آ گیا، راستہ بدلنا چاہ رہے، اور بدلنے میں جو ہے نا پیٹھ بھی دکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سینہ بھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، اپنا سینہ کا رخ بھی ہو سکتا ہے، پیٹھ کا رخ بھی ہو سکتا ہے. صرف باتھ روم کی قضاء حاجت کی صورت میں استقبال اور استدبار یہ جائز نہیں ہے. استقبال کہتے ہیں سینہ دکھا، سینے کا رخ کرنا، اور استدبار کہتے ہیں پیٹھ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا، یہ صرف باتھ روم میں نہیں ہے، قضاء حاجت کے موقع پر.
دوسرے چکر کے اگر بزرگ ہو جائے تو دوسرے نمبر سے شروع کرنا یا پہلے سے شروع کرنا؟
سوال یہ کر رہے ہیں دوسرے چکر میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ دوسرے چکر میں اگر ٹوٹ جائیں تو پہلے سے کریں گے وضو کرنے کے بعد، تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ جائیں تو پھر شروع سے کریں گے، تین ہونے کے بعد چوتھے میں اگر ٹوٹ جائے، پانچویں میں ٹوٹ جائے تو بقیہ پورے کر لیں گے، شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں، یہ پوچھ رہے ہیں بعض مرتبہ مسجد سے طواف کرنا پڑتا ہے، اوپر ہے نا طواف، تو یا تو مطاف میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا، باہر نہیں، صحن سے طواف نہیں ہوگا، مسجد میں ہوگا یا مطاف میں ہوگا۔ مسجد سے طواف کریں مسجد میں تو ایک چکر بہت، مطلب یہ کہ یوں سمجھیں 30 منٹ 25 منٹ کا ایک چکر ہوتا ہے، تو اس دوران اگر تھکاوٹ ہو جائے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے جو ہے نا پھر دوبارہ کنٹینیو وہیں سے کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ سوال یہ کر رہے ہیں طواف ہیں خاص طور پہ حرم میں، مدینے میں تو الحمدللہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ ہے، اور ان کی زیارت کا بھی الگ الگ موقع ہے، ہے نا، ٹائمنگ الگ الگ ہے، مردوں کی عورتوں کی الگ ٹائمنگ ہے ماشاءاللہ، اس میں بہت آسانی سے وہ ممکن ہے۔ حرم میں اسپیشلی کیا ہے، خواتین مردوں کے ساتھ ہی نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس میں وہ نماز امام اگر، اس میں شرط کیا ہے معلوم، مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ ہمارے دائیں یا بائیں عورت کھڑی ہے، اس کا اور ہمارا امام ایک ہے، امام ایک ہے، نماز ایک ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ وہ محاذات میں آ گئے، محاذات کہتے ہیں آدمی ہاتھ پھیلائے اس دورہ اس صورت، لیکن میں سنت پڑھ رہا ہوں، ایک عورت آگے وہ سنت پڑھ رہی ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اس صورت میں اگر کوئی بائیں دائیں طرف یا بائیں طرف اگر عورت آ کے کھڑی ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو لوٹانا ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں، احتیاطی طور پر پہلے سے اپنی خواتین کو 10-15-20 منٹ پہلے، نماز سے پہلے وہاں بھیج دینا، بھائی تم جا کے نماز عورتوں کے حصے میں، عورتیں بھی حصے ہوتے ہیں بڑے بڑے ماشاء اللہ، وہاں پڑھ لو، پڑھنے کے بعد یہاں آ جاؤ، میں یہاں انتظار کروں گا، یا ہم اس حصے کے قریب نماز پڑھ لیں۔ تو طواف بھی ایسے ٹائم دیکھ کے کرنا، اگر نماز کا وقت آئے تو پہلے سے ہی کیا کریں ان کو بھیج دینا چاہیے، خدا نہ خواستہ اس طرح اگر موقع آ جائے بیٹھ جائیں دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ محاذات میں نہیں، دائیں بائیں،
بالکل ساتھ ہوں
جی،
ایک دو چھوڑ کے ہوں
نہیں ہوگا، دو جو مثال کے طور پر میں یہاں کھڑا ہوں، میرے بازو کوئی اور مرد ہے، اس کے بازو اگر عورت ہے تو میری نماز تو کوئی نہیں۔
جی
ہاں، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ عورتوں میں جو شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے وہ طواف زیارت کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، طواف ودا ان کے لیے معاف ہے، فلائٹ کا ٹائم اگر آ گیا تو صرف طواف زیارت کر لیں گی، طواف زیارت کر کے بڑا اونٹ، بڑا جانور جو اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس، جس میں 7 حصے ہیں، وہ قربانی دے دیں گی اسی حالت میں، کیونکہ فلائٹ آگے نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے وہ آگے کرنا، اور طواف ودا یہ واجب ہے، ان پر سے وہ چیز ثابت ہے، طواف ودا عورتوں کے لیے اس حالت میں ہے ہی نہیں۔ جی جی سوال یہ کر رہے ہیں، احرام جو ہے نا، احرام چادروں کا نام نہیں، پابندیوں کا نام ہے، علامت چادریں ہیں، احرام پابندیوں کو کہتے ہیں، اس کی علامت چادریں ہیں، کیا مطلب، چادریں بدل سکتے ہیں، گندگی لگ گئی بدل سکتے ہیں، روزانہ ایک ایک بدل سکتے ہیں، سفر میں دبئی سے پہن کے، فرینکفرٹ سے، انگلینڈ سے پہن کے بیٹھے اور کہاں پہنچے، مکے میں ہوٹل میں پہنچے، اس احرام کو نکال کے دوسرا پاک، آدمی سوچے کہ میں نئے احرام میں اللہ کے گھر میں جاؤں اور جا کے میں طواف کروں، کر سکتے ہیں، چادریں جتنی چاہے بدلیں، اور اسی لیے بہتر ہے آدمی ہینڈ کیری میں ایک کم از کم چادر رکھ لے، کیونکہ سفر میں کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ کوئی چیز گر گئی ہو گیا تو بعض مرتبہ احرام جو ہے نا لگیج میں ڈال دیتے ہیں تو پھر نہیں ملتا، تو ہینڈ کیری میں ایک احرام اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا چادر رکھنا چاہیے۔
مکے میں قیام کے دوران جو ہے حج سے پہلے بہت سارا افضل ترین
پوچھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے قیام میں افضل چیز کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کے قیام میں سب سے افضل طواف ہے، سب سے افضل طواف بلکہ بعض کہتے ہیں عمرے سے بھی زیادہ افضل طواف ہے، عمرہ بھی کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ افضل طواف ہے. اسی لیے وہ کتابوں میں ہے نا، بعض اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکتیں جو دیتے ہیں نا، صحت میں برکت کہتے ہیں نا، ایک برکت یہ بھی ہے. ایک آدمی تھے 70 طواف دن میں کرتے تھے، یہ صحت کی برکت ہے. 70 طواف میں 140 رکعتیں بھی پڑھتے تھے. تو سوچیں یعنی یہ کیا ہے معلوم، یہ اصل میں صحت کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت دیے تھے. تو ہمیں کیا ہے، کم از کم ہمیں کم از کم کیا ہے، روزانہ جب بھی مسجد میں ایک طواف کر کے آئیں، کیونکہ ہر کام ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، طواف صرف وہیں ایک جگہ کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اس کو جو ہے کبھی یہ نہیں کرنا. 60 رحمتیں تو اللہ تعالیٰ طواف والوں کو دیتے ہیں انشاءاللہ. طواف جی ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ 7 چکر ہیں طواف کے، 2 نیچے کر لیے اور مجمع اور ہجوم کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اوپر جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. جب آپ اوپر جائیں گے ظاہر سی بات ہے آپ مڑیں گے، گھومیں گے، سیڑھیاں تلاش کریں گے، تو بالکل اسی دوران آپ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں بالکل. جی جی جی
طواف
کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں، سوال جو کر رہے ہیں، طواف ودا آخری میں کرتے ہیں، کرنے کے بعد اور ایک دن رہنا پڑ گیا یا اور ایک 5-6 گھنٹے رہنے پڑ گئے، میں طواف ودا کر چکا ہوں اب کیا کروں، ایسا نہیں. طواف ودا واجب ہے. ایک مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر وہ طواف جو طواف زیارت کے بعد ہو جائے وہ طواف ودا ہو گیا، واجب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ طواف جو طواف زیارت کے بعد آپ نے کر لیا وہ طواف ودا ہو گیا. کیا مطلب؟ اگر آپ بغیر طواف کے بھی اس کے بعد آپ سوچے میں بعد میں کروں گا نکل گئے، تو آپ پر دم قربانی واجب نہیں، آپ کا واجب نہیں چھوٹا. یہ مستحب اور افضل کیا ہے، آخری عمل طواف ودا کرنا چاہیے، یہ افضل ہے. لیکن آپ کر لیے طواف ودا اور جو ہے کہا کہ بھائی ٹریول ایجنٹ نے کہ بھی اور 10 گھنٹے رکنا پڑے گا، پھر دوبارہ جا کے کریں، پھر وہ طواف ودا اور کریں اس کو. ہاں کتنے پرسینٹ مجھے دیں گے، مجھے بتائیں، شاپنگ میں نہیں مسئلہ بتاؤں گا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ طواف ودا کے بعد کوئی پرچیز، کوئی یہ مطلب دبئی میں واپسی میں، ارے نہیں، اتنا بھی آپ اسٹرکٹ نہیں ہو جائیں. ہاں اللہ دیکھیں، مکے میں آپ جو ہے نا ماشاء اللہ جائیں اللہ کے گھر پہ، اللہ کے نبی کے شہر میں، وہاں کی لوگوں کی اعانت کے لیے، ان کے ہیلپ کے نیت کر کے آپ وہاں خریدیں. میں اس لیے خرید رہا ہوں، خرید تو دنیا میں ہر جگہ خریدتے ہیں، وہاں اس لیے خریدیں مدینے والوں کا جو ہے نا فائدہ ہو جائے گا، مکے والوں کا فائدہ ہو جائے گا. یہ بولا 10 ریال ہے، ٹھیک ہے بھائی 10 ریال ہے، ہم اپنا بھلا نہیں سوچنا، اس کا بھلا سوچنا ہے. نہیں نہیں 6 میں دے دے مجھے، نہیں مجھے 5 میں دے دے. اگر ہم اس کو کنورٹ کریں، سینس میں ہم جو ہے نا ہم بارگیننگ کر رہے ہیں. دین ہمدردی کا نام ہے، ہمدردی سامنے والے کی چاہنا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. وہاں اگر پوچھ رہا ہے وہ 20 درہم، ٹھیک ہے وہ اگرچہ 10 کی ہوں گی، لیکن یہ 10 درہم اس کی اعانت کے لیے میں دے رہا ہوں، لے لیں تو آدمی اس نیت سے خرید. جی یعنی حج کی 3 قسم ہیں، تو اس میں سب سے افضل حج جو عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر کرنا، وہ افضل اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کیا، یہ آپ نے وہ حج کیا اسی لیے وہ افضل حج ہے. ایک آدمی صرف حج افراد کرے، حج ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، کیا معلوم ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں, کیا کرے؟ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں, وہ حج افراد کرے. اور ایک آدمی مکے کا رہنے والا ہے, انہیں حج افراد ہی کرے گا. ایک آدمی تمتو کر رہا, اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی غریب بھی ہے, پیسہ بھی نہیں دے سکتا, کیا کرے؟ یا قربانی نہیں دے سکتا لیکن تمتو کرنا چاہ رہا ہے, تمتو کرے قربانی نہ دے, اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے, اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے. شریعت میں جو ہے نا ہر تنگی میں آسانی ہے, جہاں بھی تنگی پیدا ہو رہی اللہ وہاں آسانی لا رہے ہیں. انشاءاللہ
اگر آپ نے عمرہ کیا ہو کسی وقت یہ نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ مجھے عمرے کی زندگی میں کبھی حج کروں, تو کیا وہ اس عمرے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے
کسی اور سفر میں؟ اچھا اچھا, نہیں وہ حکمن نہیں ہوگا. جی حکمن نہیں ہوگا. جی صاحب,
پہلے عمرہ کر کر اس کے بعد میں سے جیسے پہلے مکے پھر بعد میں مدینہ جائیں گے,
جی
تو پہلے عمرہ کرتے تھے پھر مدینہ جاتے تھے, اور یوزلی یہ ہوتا تھا کہ 8 تاریخ کو مدینہ سے ڈائریکٹ مینا جاتے تھے.
جی
سر, اس سال ایکچولی ذرا سا چینج کیا,
3-4 دن پہلے لا رہے ہیں,
3 دن پہلے آئیں گے.
جی
اس میں جو ہے پہلے جو مطلب اس نے ہوتا ہے سمرتو کر رہے, تو اس کا جو عمرہ جو تھا وہ پہنچتے ہی کرتے تھے, اس میں یہ ہے کہ پھر سے واپس آ کے اور عمرہ کریں گے اور پھر احرام کریں گے کہ کیا بہتر ہوگا کہ اگلا والا پھر حج کے احرام سے وہاں سے نکلے مدینے سے اور پھر احرام میں رہیں؟
ہاں یہ سوال ذرا سن لیں, اس لیے کہ یہ اس سال جو ہے نا کیا ہے, جو لوگ حج کو جا رہے ہیں یہاں سے مکہ وہ تمتو کر رہے ہیں, کیونکہ عمرہ کریں گے, عمرہ کرتے ہی وہ احرام نکال دیں گے پھر مدینہ منورہ چلے جائیں گے. مدینہ میقات سے باہر ہے, تو اصول یہ ہے کہ جب بھی میقات سے باہر سے جب آپ اندر آئیں احرام کی حالت میں ہونا ہے, ڈزن میٹر وہ احرام کون سا ہو, چاہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو. آپ اندر آ رہے میقات پر سے پہلے, گزشتہ سال کیا ہوا, حج کے احرام میں آئے, کیونکہ 8 ہی تاریخ ہوا ہے, 7 کی رات کو مدینے میں نکلے, 8 کی صبح کو انٹرو ہو گئے. اب اس بار کیا ہے, 4 دن تقریباً 3-4 دن پہلے مینا میں عزیزیہ میں لا کے ٹہرا رہے, تو اس میں اگر آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں صرف حج کا. اب وہاں ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ میں وہاں سے عمرہ اور حج کو میں احرام کروں, نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلے ہی آپ نے تمتو کر کے عمرے کا احرام کر لیا تھا. ہاں لیکن اگر آپ وہاں سے نکلتے ہوئے اگر حج کا احرام باندھ سکتے ہیں, آپ آ کے عزیزیہ میں رکیں, پابندیوں کے ساتھ رہیں اور پھر وہاں سے آپ مینا جائیں. دوسری صورت یہ ہے آپ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں, نفیلی عمرہ, تمتو کا عمرہ تو پہلے آپ نے کر لیا, یہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں, عمرے کا احرام آ کے عمرہ کر کے آپ 8 تاریخ تک آرام سے 2-3 دن رہیں, پھر 8 کو وہاں سے احرام باندھے, کہاں سے, اپنے کمرے سے احرام باندھے, میقات سے نہیں. جی آپ مدینے, جی مدینے سے آپ ڈیسیشن لے لیں کہ کب نکل رہے ہیں کیوں نکل رہے ہیں, لیکن آپ کو اختیار ہے حج کا احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھے. ہاں اسی لیے سہولت ہے نا, تو وہاں سے جب آپ آئیں عمرے کا احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر کے احرام نکال دیں. ہاں عمرہ کر کے احرام نکال دیں. مثال کے طور پر دیکھیں, آپ مدینے سے نکلے 3 تاریخ کو اور مکہ پہنچنے 4 تاریخ کو, 4, 5, 6, 7 4 دن مکے میں رہنا ہے آپ کو, یا تو احرام میں رہیں یا تو احرام کی پابندیوں سے باہر رہیں. احرام میں رہنا ہی چاہ رہے ہیں حج کا احرام باندھ لیں مدینے سے, اگر نہیں چاہ رہے 4 دن بہت لمبے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ لیں, عمرہ کر لیں اور یہ 4 دن آپ آرام سے سکون سے رہیں اور 8 تاریخ کو پھر حج کا احرام باندھ لیں, بہتر ہے جو ہے نا.
اگر آپ مکہ جا رہے ہیں اور آپ نے پہلا عمرہ کر لیا جو کہ کرنا, تو اس کے بعد اگر آپ کسی اور کے لیے والدین کے لیے
بالکل, جی بالکل, عمرہ جو ہے اپنی طرف سے, زندوں کی طرف سے, مرحومین کی طرف سے, سب کی طرف سے کر سکتے ہیں, بلکہ جب مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو آپ اس عمرے میں کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں,
سب کو
کر سکتے ہیں.
کسی کے لیے عمرہ کرنا بہتر ہے یا عمرہ کر کے سب کو ثواب؟
دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے ایک ہی عمرے رہے ہیں کیا ہے, ایک عمرہ کر لیے اپنی طرف سے اور دعا کر رہے ہیں اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں نا. ایک صحابی نے پوچھا, کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے ایک حج کا ثواب اللہ دے دے. تو ایک صحابی نے پوچھا 100 بار اگر کوئی اپنے والدین کو دیکھے محبت سے تو کیا اللہ 100 حج کا ثواب دیں گے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اکبر و اعظم, اللہ بہت بڑے ہیں تو کیوں اتنا کم سوچتا ہے اللہ کو, اللہ بہت بڑے ہیں. تو ہم جو یہ بھی کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے والد ہی کی طرف سے کریں, ایک اپنے والدہ کی طرف سے کریں, ایک اپنے فنا فنا کی طرف سے کر سکتے ہیں. مکے میں جنت المعلیٰ ہے جو جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں. اور پھر مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے غار حرا میں, وہاں بھی کوشش کریں جانے کی. بہت اوپر ہے, چڑھنا پڑے گا, لیکن جانا چاہیے. مکہ میں غار حرا ہے, جنت المعلیٰ ہے, یہ چیزیں. مدینہ منورہ زیادہ تاریخی جگہ ہے, وہاں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ بعض کتابیں ملتی ہیں جو مدینہ کی ہسٹری میں ہسٹری ہے کہ بھئی یہ تھا یہ یہ سرا. ابھی بھی کچھ چیزیں مدرسہ مسجد مصعب بن عمیر ایک ہے, جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے جب مدینہ آئے تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نا اسلام کی سکھانے کی اپنی بنیاد قائم کی, وہ جگہ اب بھی قائم ہے, ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جی جی پڑھ سکتے ہیں.
حج بدل کے لیے جو آپ عمرہ ہوگا پہلا, وہ سارے کا سارا حج بدل
ہوگا. حج بدل, کوئی حج بدل کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مسائل ہیں, نہیں کر رہے تو چھوڑ دیں. تو جو کوئی واقعی اگر کوئی حج بدل کر رہے ہیں وہ انفرادی آگے پوچھے, کیونکہ بہت نازک مسئلے ہیں. حج بدل میں افرادی ہوگا, حج بدل کی مسائل ہی نہیں پوچھے. کوئی کر رہے ہیں تو پوچھ لیں, کیونکہ ایک مکس ہو جائیں گے بھگدڑ. آپ کر رہے ہیں حج بدل. حج بدل دو صورتیں ہیں, ایک وہ ہے آپ کو پیسہ دے کے بھیج رہے ہیں, ایک صورت یہ ہے کہ آپ میری طرف سے حج کر کے آئیں. دوسری صورت یہ ہے اپنے پیسے سے آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں, اپنے پیسے سے آپ والد کی طرف سے کر رہے ہیں, والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں, یہ بھی حج بدل ہے. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اس میں جو آپ تمتع کریں, قران کریں, افراد کریں. لیکن ایک آدمی جب پیسہ دے کے بھیج رہا ہے کہ میں حج نہیں جا سکتا, میں بیمار ہوں, آپ میری طرف سے حج کر کے آئیں, تو اس صورت میں حج افراد ہی کرنا ہے. تمتع کرنا ہے تو پھر اپنا پیسہ لگائیں گے اس میں ایکسٹرا, یا پھر اس کی طرف سے صاف اجازت لیں گے, ورنہ جو ہے نا نہیں کر سکتے. تمتع نہیں کر سکتے بشرطیکہ وہ عامر, عامر بولتے ہیں بھیجنے والا, اس کی طرف سے. لیکن بعض مرتبہ آدمی اپنا حج پہلے کر لیا, دوسرا حج کر رہے ہیں ابا کی طرف سے, دادا کی طرف سے, تو اس صورت میں جو ہے نا بالکل گنجائش ہے.
قران حج میں آپ نے عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام کو نہیں, احرام سے باہر نہیں آنا.
جی,
لیکن اگر آپ ایکسٹرا عمرہ کرنا چاہیں تو اس میں کیا صورت ہوگی؟ احرام سے تو باہر آئیں گے, پھر آپ میقات پہ جائیں گے, پھر نئے طرح سے احرام
قران قران میں جو ہے نا عمرہ کر کے آپ رکیں گے, طواف کرتے رہیں گے آپ,
ایکسٹرا نہیں کر سکتے.
نہیں, آپ رکیں گے, اس لیے کہ قران میں جو ہے نا ایک عمرہ اور ایک حج اس کو ملانا ہے, طواف کرتے رہیں گے, عمرہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سو ہنگری. جی,
مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنے, مغرب کی اذان پھر نماز, عشاء کی اذان.
جی, اذان اذان ایک, دو اقامت. وہاں جو ہے کیا ہے, بس وہاں آپس میں اکرام اس میں چلتا ہی رہے گا, وہاں تو چلتا ہی رہے گا. دیکھ لیں, بہت دیکھیں, عورتوں کے لیے تو پوری گنجائش ہے, پورا حرم. مردوں کے لیے ہر حال میں جو ہے نا چاہیے کہ وہ ایک جماعت کی نماز حرم میں جا کر پڑھے. عذر ہے تو پھر تو شریعت تو کہتی بھی کمرے میں پڑھ لیں, بیمار اتنے ہیں آپ, ہے نا, نہیں پڑھ سکتے, کمرے میں پڑھ لیں, بیمار ہیں. دیکھیں بہت ہوتا ہے یہ فلو, یہ تو جو ہے نا کامن ہے, یہ جو بس جو ہے نا بعض لوگوں کو دبئی سے شروع ہو جائے گا, یہ تو شروع ہو جائے گا, یہ اس راستے میں ایک دین ہے. بس اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے لے جائے, عافیت سے لائے انشاءاللہ. ہو گیا؟ اچھا
سوال اور.
جی
یہ اپنے خیر سے ہڈی کو
کھلا رکھنا, ہاں
لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلیپنگ بیگ لے لیں.
اچھا اچھا نہیں وہ اچھا اوڑھنے کی بات کر رہے ہیں آپ, نہیں اچھا اچھا یہ دیکھیں احرام میں پیر کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رہنا ہے, اس طرح چپل پہننا ہے. سو رہے ہیں تو پورا ڈھاک کے سو سکتے ہیں, ہاں سو رہے ہیں تو چہرہ کھلا رکھنا ہے, سر کھلا رکھنا ہے, بس پیر ڈھاک کے سو سکتے ہیں آپ پورا. جی پیر ڈھانک سکتے ہیں,
سردی بہت زیادہ ہوگا تو بھی
اوپر سے شال لے سکتے ہیں,
سر چہرہ پہ بھی
نہیں. ہاں جی
سب جو مسجدیں اور ہیں آس پاس حرم کے, ان میں بھی نماز پڑھنے کا ضروری ہے تو حرم میں؟
حرم پورا حرم ہے, حرم جو ہے نا ایک ہے مسجد حرام, ایک ہے پورا حرم, وہاں کی ہر رکعت ایک لاکھ کے برابر ہے, حتیٰ کہ اگر کمرے میں بھی اگر ایک رکعت پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے, عورتیں اگر کس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے. مدینے میں ایسا نہیں ہے, مدینے میں مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. مینا بھی حرم ہے, جی حرم جو ہے مینا میں بھی آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہاں دعا کر لیں, وہاں آئیے دعا کر لیں انشاءاللہ. آپ حضرات جو ہے نا انشاءاللہ دعا فرمائیں ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے, انسانیت کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جب حج سے واپس آئے تو ان کے لیے ان سے دعا کی درخواست کریں, تو آپ وہاں عرفات میں خصوصی خصوصی موقعوں میں دعا کریں انشاءاللہ. یہاں سے جو ہے دعا لے کر جائیں, وہاں دعا کریں.
الحمد لله رب العالمين والسلامات رب العالمين والحمد لله الحمد رب السماوات رب العالمين والعظمه في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلوات وتقينا على جميع الاحوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الخطايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من بدرك والنار. اللهم انك عفو كريم. تمام کاموں کو کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما, سفر کو آسان فرما, جن میں ارادہ کر لیا تمام رکاوٹوں کو دور فرما, ان کے حج کو قبول فرما, ہم سو کو بار بار تیرے گھر کی حالی نصیب فرما, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت و تکبر کے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمارا ہمیں جو لوگ جس بھی نئے کتاب اختیار تمام کریں کے ارادوں کو پورا فرما, ہر طرح کی سہولت آسانی کا معاملہ فرما. یا ہمارا ہمیں جو مقصد ہے اس مقصد کو لے کر کے آنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمارا ہمیں ہمارے دلوں کے اندر مکہ مکرمہ کی تیرے شہر کی تیرے مصر شہر کی عظمت نصیب فرما. یا ہمارا ہمیں ہمیں دعا ہی معلوم ہے ادا دعا مانے کے سبھی عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کریں گے کہا سارا پہنچتے ہیں. یا اللہ کہنے والے کہیں کیسے کہ تمام کے خیالات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری ضرورتوں کو ان سے لہر جانے والا مانا ہوں تو سطح فرما, تمام رکاوٹیں کو دور فرما. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کے دعا فرمائی اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما, جس چیز سے آپ نے بنا چاہیے ہماری حفاظت فرما, ہماری تمام دعا کو میری قدر سے قبول فرما. جدو بعد ماں سے عمران ہم نظر صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہو سبحان رب کرم تجھ سے فرما سے پھول و سلام نظر و سلیم الحمد للہ ابتدا ہوں.